پھر فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی بن بیٹھے، والنصارہ اور جو نصرانی ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں، یہ چار فرقوں کے چار گروہوں کے نام لیا اللہ تعالیٰ نے. ایک تو اہل ایمان جو اللہ، رسول، قرآن، قیامت، فرشتوں، کتابوں، اور پھر اس بعث بعد الموت اور اسی طرح تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے آئے ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یہ. اور پھر والذین ہادو، ہادو اس کا معنی ہے جو یہودی بن بیٹھے، یہ معنی ہے. مراد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دین دیا تھا تورات کے ذریعے سے، وہ یہودیت نہیں تھی. یہ ان کی وفات کے کئی عرصے بعد جا کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا جو دیا ہوا دین تھا، اس کو یہودیت کا نام دیا، ایک مذہب بنایا، اور پھر اپنے آپ کو اسی مذہب کی طرف انہوں نے منسوب کیا. یہ ہے یہودیت. یہوذا ایک ریفارمر تھا، مصلح تھا. اس نے دیکھا کہ بنو اسرائیل بھٹک رہی ہے، اور جو اصل کتاب ہے تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ان سے ادھر ادھر جا رہے ہیں یہ لوگ. تو اس نے ایک مشنری ذہن بنا کے کام شروع کیا، اور اپنی قوم کو اسی راہ پہ لایا کہ کتاب اور رسول کی جو سنت ہے وہ، اس کو فالو کیجئے. تو اس کی دعوت اور تبلیغ کا بڑا اچھا اثر ہوا. بہت سے بنو اسرائیلی جو تھے وہ پلٹ آئے، خرافات سے بچ گئے. جب وہ فوت ہوا، تو فوت ہونے کے بعد جو دوسرے یہودی تھے، جو اس کے گروپ میں شامل نہیں ہوئے تھے، جو خرافات کرتے تھے، بدعات کے قائل تھے اور شرک بھی کرتے تھے، انہوں نے ان سے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں. یعنی ان کے مقابلے میں انہوں نے اپنے آپ کو یہودی، یعنی یہودا کو ماننے والے ہیں، جو اس کی تعلیمات ہیں ان کو ماننے والے ہیں. تو اس طرح یہ یہودیت جو ہے یہ سٹارٹ ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پوری تعلیمات پڑھ لیجئے، انہوں نے اپنی تعلیم میں کہیں بھی یہودیت کا نام نہیں لیا. آپ پڑھ لیں، یہ بہت بعد میں یہودیت کا یا یہودیت نام کا جو مذہب ہے یہ انٹروڈیوس ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہے والنصارا. نصارا یہ ناصری کی جمع ہے، ناصری. ناصرہ ایک فلسطین میں آج ایک قصبہ ہے، ٹاؤن ہے. اس کے بارے میں عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا، جہاں بلے بڑھے. تو ان کے لیے یہ مقدس مقام ہے فلسطین میں، تو ان کے لیے بڑا مقدس مقام ہے. تو اس مقدس مقام کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو منسوب کیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ناصری، ناصری اس کی جمع ہے نصارا. ٹھیک ہے؟ اور جو انصار کا جو لفظ ہے، انصار کا، جو صحابہ کرام تھے ان کو انصار کہتے ہیں، وہ کس کی جمع ہے؟ ناصر کی. ناصر کی جمع ہے. یہ ناصرہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ناصری کہلائے، اور ناصری کو جمع کر کیا جائے تو وہ نصارہ بنتا ہے. سمجھ آئیے نا؟ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. تو اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا. تو ون نصارا، اور جو نصرانی ہیں، نزیرینز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، نزیرینز. والصابئین، اور جو صابئی ہیں. صابئی کس کو کہتے ہیں؟ صابئی کہتے تھے پہلے کہ جس کا کوئی دین نہ ہو، لا مذہب ہو یا لا دین ہو. لا دین کو یا لا مذہب کو صابی کہتے تھے. مثلا نبی علیہ الصلات و تسلیم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو کئی مشرکوں نے آپ کو کہا کہ قد صبا, آپ صابی ہو گئے ہیں, مطلب اپنے آبا و اجداد کے دین کو بھی چھوڑ بیٹھے ہیں, اور نہ اور کوئی دین ہے ان کا, نہ عیسائیت ہے نہ یہودیت ہے, ان کا کوئی دین نہیں, قد صبا, سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ صابی اگر ان کی تاریخ پڑھیں تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے فالور تھے, کچھ کہتے ہیں وہ دور تھا جبکہ کوئی نبی نہیں تھا اور وہ فطرت پر قائم تھے, تو اسی طرح وہ اپنا وقت گزار کے چلے گئے. تو بہرحال یہ مسئلہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے دور میں جب قرآن اتر رہا ہے تو ہم اس سے کیا مطلب لیں. یہ کوئی مذہب نہیں تھا, یہ اس شخص کو کہا جاتا تھا جو اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھا ہے, اس کو کہتے تھے صبا, یا کسی دین کا کسی مذہب کا وہ قائل نہیں ہے. تو یہ چار لوگ ہیں. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ یار ایگناسٹک ہے نا, ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی مذہب کو ہم برا نہیں کہتے مگر ہم کسی مذہب میں نہیں ہیں. تو یہ ایگناسٹک جو لوگ ہیں, یہ صابی کا یہ ترجمہ اگر کر لیں تو شاید یہ زیادہ مناسب ہوگا. تو اب یہ چار قسم کے لوگوں کا اللہ تعالی نے نام لیا ہے. اب یہ آیت ہے نا, ان آیت کو پڑھ کے یہ چاروں کے بارے میں اللہ تعالی نے ایک نام لیا ہے, پھر اس کے بعد فرمایا من آمنا, جو بھی ایمان لائے گا باللہ, ساتھ اللہ کے یا اللہ پر, والیوم الآخری اور قیامت کے دن پر, وہ عامل صالحا اور نیک عمل کرے گا. تو یہ آیت کو بنیاد بنا کے یہودی ہوں عیسائی ہوں یا سیکولر ہوں, اسی آیت کو پکڑ کے ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں تمہارے قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ جو ایمان لائے, جو اہل ایمان ہیں وہ بھی, اور جو یہودی ہیں وہ بھی, اور جو نصرانی ہیں وہ بھی, اور جو سیکولر ہے وہ بھی. یہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں کہا کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور جو قیامت کے دن پر ایمان لائے بس وہ جنت میں چلا جائے گا. تو ہم بھی گاڈ کو مانتے ہیں قیامت کو بھی مانتے ہیں, لہذا تم ہمیں یہ کیوں کہتے ہو کہ تم کافر ہو؟ قرآن تمہارا کیوں کہتا ہے؟ تمہارے قرآن میں تضاد ہے؟ یا تم ہمیں یہ کیوں کہتے ہو کہ جنت میں مسلمان جائیں گے مومن جائیں گے اور دوزخ میں دوسرے جائیں گے؟ یہ کیوں کہتے ہو؟ تمہارا قرآن تو ہماری صفائی دے رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں, جو یہودی بن بیٹھے ہیں, جو نصرانی ہیں, جو صحابی ہیں, ان میں سے جو اللہ پر ایمان لایا اور قیامت پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے وہ, ہم بھی نیک عمل کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ عیسائی حضرات جب کبھی ڈیبیٹ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ آیتیں سناتے ہیں, اور یہاں مسلمان کنفیوز ہو جاتے ہیں, ہاں بھائی اوہ جب قرآن یہ کہتا ہے تو ہم ان کو واقعی کیوں کہتے ہیں ایسے. تو یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ذرا اس کو اچھی طرح سمجھیے گا. آپ اس آیت کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جب یہ آیت اتری تو ہم مان لیتے ہیں کہ اس وقت یہی یہودی عیسائی ان سب کو کہا گیا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود فرمایا ہے کہ دنیا کا کوئی یہودی کوئی عیسائی یا کسی مذہب کا آدمی اگر وہ میرے بارے میں سن لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے, الا ادخلہ اللہ النار, اللہ اس کو پھر دوزخ میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے, نبی علیہ السلام نے واش کر دیا ایسی سب خیالات کو. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو من آمن میں جو ایمان لایا باللہ اللہ پر, یہیں سے ساری صفائی ہو جاتی ہے. اللہ پر ایمان ہم کیسے لائے ہیں؟ کیا از خود لائے ہیں یا ہمیں اللہ تعالی کا کسی نے تعارف کرایا ہے؟ کس نے کرایا ہمیں اللہ کا تعارف؟ کس کے ذریعے یہ تعارف ہمیں حاصل ہوا ہے؟ اللہ کے رسول کے ذریعے. تو رسول کو رسول مانیں گے تب جا کے اللہ تعالی کا صحیح تعارف ہوگا, اور اگر رسول کو ہٹا کے اللہ کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے, بے شمار خدا بن جائیں گے. پھر ہر مذہب کہے گا یہ بھی گاڈ ہے, یہ بھی گاڈ ہے, یہ بھی گاڈ ہے, میں گاڈ پہ یقین رکھتا ہوں. تو سب کے گاڈ گاڈ ہوں گے لیکن فرق ہوگا ہر کے خدا میں. تو اس لیے اس فرق کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی مناسب بات یہی ہے، اہم بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ ایمان باللہ کیا ہوتا ہے۔ لوگوں نے جب اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے تو گمراہ ہو گئے۔ یہ مختلف مذاہب جو بنے اسی وجہ سے بنے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک کانسیپٹ ہے خدا کے بارے میں۔ تو من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائیے، وہ ویسا ایمان جو نبی علیہ السلام نے سمجھایا۔ اب دیکھیں اس کا تھوڑا سا فرق یوں محسوس کر لیں، مکہ میں نبی علیہ السلام ہیں، آپ ان سارے ابو جہل کو امیہ کو اللہ کا تعارف کراتے ہیں مگر وہ ایسے اللہ کو نہیں مان رہے، ان کے نزدیک اللہ ہے مگر وہ ویسے جیسے ان کے اپنے خیالات ہیں۔ اس لیے ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جب یہ لڑائی کے لیے نکلے تو نکلنے سے پہلے یہ خانہ کعبہ آئے، اس کی دیواروں کو تھاما، اس کے دروازے کو تھاما اور یہ دعائیں کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ یہ رسول یا یہ قرآن جس کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے اگر واقعی تیری طرف سے ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، پھر تو ایسا کر آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں تو پھر فرق کیا ہے؟ جو رسول اللہ جس طرح اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں وہ نہیں ماننا چاہتے کہ لا الہ الا اللہ کو ہم تسلیم کریں، وہ کہتے ہیں اللہ ہے مگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، کسی دھوکے میں نہیں آنا، ہمیں قرآن کا از خود علم ہو، پتہ ہو کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے۔ اس لیے جب کوئی ایسی بات کرے تو ہم اس کی وضاحت کریں، بھائی ایمان باللہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا ہمیں خود بخود آئے گا؟ اللہ کا تعارف اللہ تعالیٰ نے خود تو آ کے کرایا نہیں، ہمارے سامنے آ کے۔ تو ہمارے انسانوں میں سے ایک رسول کو اٹھایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم پہلے آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی بات کو سچا مانا ہے، تب اس سچ کو بھی تسلیم کیا ہے کہ آپ نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، سب جھوٹے ہیں، تو ہم نے اس کو مانا ہے، یہ ہے اللہ کا مانا، یہ ہے ایمان باللہ۔ تو اللہ پر ایمان لانے سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اس لیے ان سب کو کہا کہ تم اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، کہتے ہو دعوے کرتے ہو کہ ہم بڑے نیک ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، مگر یاد رکھو ان میں سے جو بھی ایمان باللہ، ایمان لایا اللہ پر، اور وہ اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن مجید میں کرایا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو سے کرایا ہے۔ تو جو اس طرح ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ پر، اور پھر قیامت کے دن پر بھی، آخری دن پر بھی، کہ قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن پر ایمان کا مطلب یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے کیے کا حساب دے گا، کوئی کسی کا دامن نہیں پکڑے گا، کوئی رب کی جناب میں کسی کی سفارش اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکے گا۔ یہ ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ کی وہاں اگر نعمتیں میسر ہو گئیں تو ہمیشہ کے لیے ہم جنتوں میں رہیں گے، اور اگر خدا نخواستہ سزا ملی تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلے سڑیں گے۔ یہ آخرت پر ایمان ہے۔ گناہ پر بھی، کہ واقعی گناہگار لوگ دوزخ میں جائیں گے اور نیک لوگ جنت میں جائیں گے، یہ آخرت پر ایمان ہے۔ تو ایسا ایمان بہت سے لوگوں کا نہیں ہے، دیکھا جائے تو کرسچن ہیں تو ان کو دیکھیں، ان کا ایمان اتنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان کے لیے معافی ہو چکی، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سولی پہ چڑھ گئے ہمارے گناہ معاف کرانے کے لیے، لہذا ہم بخشے ہوئے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا تو آخرت پر ایمان کیسا کمزور ہوگا۔ وہ تو کہ میں مرتے ہی مجھے آگے سنبھالنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے، اور پھر جب قیامت آئے گی تو میں مجھے پکڑ کے جنت میں داخل کروا دیں گے، بس۔ وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا، یا حساب کتاب ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا، یا کوئی گناہ میں نے کیے ہوں گے تو وہ گناہ مجھ پر مسلط ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی تو وہ زیادتی بھی گناہ کی صورت میں مجھ پر مسلط ہوگی، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے نہیں، جو ہی ہماری آنکھ بند ہوگی آگے روح لینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتے کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور مجھے ویلکم کہیں گے۔ تو اس لیے وہ ہمیشہ گڈ نیوز ہی سناتے ہیں، گڈ نیوز، ان کے ہاں کوئی بیڈ نیوز نہیں ہے، کوئی گناہوں کی روک تھام کے لیے ان کے ہاں کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جس سے لوگوں کو ڈرایا جائے کہ وہ بھائی یہ کام بھی نہ کرو، یہ بڑے برے کام ہیں. دنیا کے قانون سے تو خوف کھائیں گے، مگر جو دین کا بتایا ہوا قانون ہے اس سے کوئی خوف نہیں ہے. تو یہ تقریباً سب مذاہب میں ہے. تو اس لیے والیوم الآخر، ایمان بالآخرہ یہ بڑا ضروری ہے. پھر وعمل صالحا، اور نیک عمل بھی کرے. صرف ایمان کافی نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی بڑے ضروری ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا احساس ہوتا ہے اس کا؟ یعنی ایک بہت بڑی اتھارٹی ہو، آپ کی کوئی شے ان کے پاس پہنچ جائے تو آپ کو تسلی ہوگی نا کہ میری شے محفوظ ہے، ہوگی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالی فرماتا ہے تم جو عمل کرتے ہو اس کا اجر میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ضائع نہیں ہوگا، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا. اور اجر کتنا ہے وہ میں جانتا ہوں، یہ اجر اللہ نے دینا ہے، کسی اور نے نہیں دینا. تو اس اجر کو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. بندہ یہ وہم ہی نہ کرے، سوچے ہی نہ کہ میں جو عمل کرتا ہوں کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہو جائے گا، کہیں لکھنے میں مس تو نہیں ہو جائے گا، یہ سوچے ہی نہ. عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. اور پھر ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، مرتے وقت نہ ان پر آگے کا کوئی خوف ہوگا اور نہ پیچھے چھوڑی ہوئی چیزوں کا، اولاد کا، پیسے کا، سرمایہ کا، دولت کا کوئی غم ہوگا. کتنی بڑی آفر ہے اللہ کی طرف سے. یہ چند روزہ عارضی زندگی جو ہے اس پہ ہم ریچھتے ہیں، مگر آخرت کی جو دائمی زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنا کچھ بتا رہا ہے. یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.